أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية وما أدراك ما هي نار حامية
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فبالسند المتصل منا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء رواه أبو داود والترمذي وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وحشرنا في زمرته ومحبيه يوم القيامة قال بسم الله الرحمن الرحيم باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع القمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنهم على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. اللہ تعالی شأنہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے برنلی جیسے ایک بہت چھوٹے سے علاقے میں جہاں علم حدیث، علم قرآن اور علم نبوت کے وسائل وافر مقدار میں نہیں ہیں، بخاری شریف کی افتتاح کا موقع نصیب فرمایا. اور حدیث شریف کی نسبت پر جو مجلس منعقد ہوئی اس میں مجھے اور آپ کو شرکت کی سعادت نصیب فرمائی. یہ اللہ تعالی شانہ کا بہت بڑا احسان ہے. جب کسی چیز کی قدر اور قیمت معلوم نہیں ہوتی تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہوا ہے. بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، اب ایک ہاتھ میں 50 پینس کی ایک چاکلیٹ لیجیے اور دوسرے ہاتھ میں 50 پاؤنڈ کا نوٹ، اور اس کے سامنے دونوں کو رکھیے، تو بچے کی نظر میں چونکہ چاکلیٹ کی قدر و قیمت ہے اور 50 پاؤنڈ کی قدر و قیمت کا اسے احساس نہیں ہے، اس لیے ہاتھ اس کا چاکلیٹ کی طرف جائے گا، 50 پاؤنڈ کی طرف نہیں. اور اگر ایک بچے کے ہاتھ میں چاکلیٹ تھما دی جائے اور دوسرے بچے کے ہاتھ میں 50 پاؤنڈ کی نوٹ تھما دی جائے، تو جس کے ہاتھ میں 50 پاؤنڈ کی نوٹ تھما دی گئی ہے وہ احساس محرومی کا شکار ہوگا. اس سے یہ احساس ہوگا کہ میرے ساتھ بے انصافی کی گئی ہے، انہیں جو چیز ملی ہے وہ مجھے نہیں ملی، ان کے ساتھ فیورٹزم کا معاملہ کیا گیا کہ انہیں چاکلیٹ ملی اور مجھے ایک نوٹ ملی. میرے بھائیو، امت مسلمہ بھی دین کے معاملے میں بچپن سے نکل ہی نہیں رہی ہے، اس لیے دین کی قدر و قیمت والی جتنی چیزیں ہیں انہیں جس قدر و قیمت سے دیکھا جانا چاہیے نہیں دیکھا جاتا. آج یہاں کیا ہو رہا ہے، کون سی کتاب شروع ہو رہی ہے، حدیث پاک کی کیا قدر و قیمت ہے، اس کا احساس اگر اہل بنگلی کو ہوتا تو پورا بنگلی جمع ہو جاتا. یہ پڑھنا پڑھانا یہ بہت اہم کام ہے، پڑھنا پڑھانا بہت اہم کام ہے، لیکن یہ چونکہ الگ الگ حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اس لیے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ چیز پڑھنے پڑھانے کے نتیجے میں ہوئی ہے. جیسے ختم نبوت کی تحریک چلتی ہے، برنلی میں بھی جلسہ ہو رہا ہے، دوسرے دن بلیک بن میں جلسہ ہو رہا ہے، تیسرے دن بولٹن میں جلسہ ہو رہا ہے، چوتھے دن لیسٹر میں جلسہ ہو رہا ہے، پانچویں دن لندن میں جلسہ ہو رہا ہے، ایک تحریک چلتی ہے، جلوس نکلتے ہیں۔ تو یہ جو تحریک ہے اس کو مجموعی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ بہت بڑا کام ہوا، اور حقیقت میں بڑا کام ہوا، لیکن وہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بڑا کام ہوا۔ دعوت و تبلیغ کی ہماری تحریک ہے، انڈیا میں اجتماع ہو رہا ہے، پاکستان میں اجتماع ہو رہا ہے، افریقہ میں اجتماع ہو رہا ہے، انگلینڈ میں اجتماع ہو رہا ہے، اس مسجد میں گشت ہو رہا ہے، اس مسجد میں گشت ہو رہا ہے، الگ الگ ٹکڑوں میں تقسیم نہیں ہے، یہ سب ایک سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے، اور حقیقت میں بڑا کام ہے۔ ختم نبوت کی تحریک کا کام ہو، دعوت و تبلیغ کا کام ہو، دین کے جتنے بھی کام ہیں وہ سب بڑے ہیں۔ مدارس کا معاملہ ایسا ہے کہ مسجد ابو بکر کا جو مکتب ہے اسے الگ وجود دیا جاتا ہے کہ یہ ایک مدرسہ ہے، اور مسجد فاروق اعظم میں جو مکتب ہے اسے الگ حیثیت دی جاتی ہے۔ تو جب ہم مسجد ابو بکر میں جاتے ہیں تو ہمیں وہاں 300 بچے نظر آتے ہیں، مسجد فاروق اعظم میں جاتے ہیں تو 400 بچے نظر آتے ہیں، لیسٹر ہمارے یہاں آتے ہیں تو 200 بچے نظر آتے ہیں، قاری صاحب کے یہاں بولٹن جاتے ہیں تو 400 بچے نظر آتے ہیں۔ تو ہر مکتب میں جاتے ہیں تو 400 کی حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں، 400 400 400 400 300 200، یہ چھوٹے کام ہیں۔ پھر ہم دارالعلوم کو دیکھتے ہیں تو دارالعلوم بولٹن کو دیکھیں گے تو ہمیں 300 بچے نظر آئیں گے، بری چلے جائیں گے تو 350 بچے نظر آئیں گے، بلیک بن چلے جائیں گے تو 400 بچے نظر آئیں گے، آپ لیسٹر ہمارے یہاں آئیں گے تو 150 بچے نظر آئیں گے، دیوبند چلے جائیں گے تو 2-3 ہزار نظر آئیں گے۔ انڈیویجلی کے یہ چھوٹا کام کر رہے ہیں، 300 بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ میں آپ حضرات کے دلوں میں یہ تعلیم و تعلم کی قدر و قیمت کو بٹھانا چاہ رہا ہوں، اور یہ احساس پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تعلیم و تعلم والے کتنی عظیم الشان خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اور یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ دین کی جتنی بھی خدمتیں ہیں، دین کے لیے جو بھی قدم اٹھایا جاتا ہے، جس لائن کا بھی قدم اٹھایا جاتا ہے، وہ قابل قدر ہے۔ ایک شخص کسی کونے میں بیٹھ کر کے 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہے، یہ بھی قابل قدر ہے، اس سے بھی ہم اور نیچے نزول کرتے ہیں۔ ایک شخص ایک مرتبہ صرف سبحان اللہ کہتا ہے، یہ بھی قابل قدر ہے، یہ بھی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے میرے بھائیوں کہ پوری دنیا میں کتنے طلبہ پڑھ رہے ہیں، فل ٹائم دارالعلوم، پارٹ ٹائم دارالعلوم، ڈے ٹائم دارالعلوم، اور یہ شام کے ہماری مکتب انڈیا میں، پاکستان میں، افریقہ میں، یورپ میں، لا تعدوا ولا تحصى۔ یہ تو میں صرف طلبہ کا کہہ رہا ہوں، طلبہ کی تعداد کتنی ہے؟ صرف پاکستان میں ہزاروں مدارس ہیں، ہزاروں فل ٹائم مدارس صرف پاکستان میں ہیں، صرف انڈیا میں ہزاروں فل ٹائم مدارس، ان میں کتنے طلبہ پڑھتے ہیں وہ تعداد اگر آپ شمار کرنا چاہیں تو ممکن نہیں ہے۔ پھر پارٹ ٹائم مدرسوں پہ آئیے، ڈے ٹائم مدرسوں پہ آئیے، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے مکتبوں پہ آئیے، یہ تو طلبہ ہو گئے۔ اس کے علاوہ پھر علماء کو دیکھیے، مولانا ساجد صاحب کی محنت کو ہم دیکھتے ہیں تو بس وہی محنت نظر آتی ہے کہ بھئی یہ درس دیتے ہیں، امامت کراتے ہیں، جمعہ کا بیان دیتے ہیں، بس یہ عالم کی اتنی خدمت ہے، اس لیے کہ ہم فرد واحد کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ علماء کی پوری برادری کیا کر رہی ہے وہ دیکھیے، پوری دنیا میں لاکھوں علماء ہیں جو دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، لاکھوں علماء، ہزاروں نہیں، لاکھوں علماء۔ کوئی مکتب میں پڑھا رہا ہے، کوئی مسلے کو سنبھال رہا ہے، کوئی محراب کو، ممبر کو سنبھال رہا ہے، کوئی فرق کے باطل کے خلاف آہنی دیوار بن کر کے کھڑا ہے۔ یہ
یہ جو علماء کی خدمات ہے میرے بھائیو، تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجیے اگر یہ خدمات نہ ہوتی تو ہم مفتیان کرام اگر دارالافتاء کو تالا لگا کر بیٹھ جائیں کہ ہم کسی کو فتویٰ نہیں دیتے، 10 سال میں دین پر عمل کرنے کے لالے پڑ جائیں، اور 10 سال بھی شاید زیادہ مدت ہو، اگر مفتیان کرام یہ کہہ دیں کہ ہم کسی کو فتویٰ نہیں دیتے، خود حل کرو اپنا مسئلہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کرنا ہے خود حل کرو، تمام مفتیان کرام ہاتھ اٹھا لے کہ ہم نہیں، تو میرے اور آپ کے اندر دین پر عمل کرنے کا کتنا ہی جذبہ کیوں نہ ہو، جب ہمیں پتا ہی نہ چلے کہ کرنا کیا ہے تو اس جذبے کو کیا کروں گی، علماء کے بغیر راستہ معلوم نہیں ہو سکتا، علم راستہ ہے تو علم آسمان سے تو نہیں اترتا، علم کسی درخت پہ تو نہیں ملتا، علم جنگلوں میں دریاؤں میں نہیں ملتا، علم راستہ ہے، وہ علم کہاں ملے گا، وہ راستہ کہاں ملے گا، علماء کے پاس ملے گا، اسی لیے سالہ سال سے مدارس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ مدارس دین کے قلعے ہیں، دین کے قلعے ہیں، وہاں دین کی حفاظت کی جاتی ہے، دین کی حفاظت کی جاتی ہے، قاری یعقوب صاحب مدظ اللہم العالی دارالعلوم بولٹن میں محتمم رہے ہیں ایک عرصے تک، تو یہ اور ان کے رفقا اس وقت تھے، ان کو ان کے اکابر سے جو صحیح دین پہنچا تھا وہ انہوں نے ان لوگوں کو منتقل کیا، اللہ قاری صاحب سمیت ان ہمارے نوجوان علماء کے جتنے بھی اساتذہ ہیں ان کی عمروں میں اور ان کے علوم میں اور ان کے فیوز میں بہت برکت نصیب فرمائے، لیکن ان میں سے ہر ایک اگر دنیا سے چلا جاتا ہے تو جو امانت ان کے پاس تھی وہ امانت چھوڑ کے جا رہا ہے، یہ 1400 سال سے ہو رہا ہے میرے بھائیو، 1400 سال سے ہو رہا ہے کہ جس عالم کے پاس اپنے استاد سے جو امانت پہنچی ہے وہ انتھک محنت اور کوشش کر کے وہ امانت اپنے شاگردوں تک پہنچا دیتا ہے، دارالعلوم میں کیا ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے، اس کی مثال آپ یہ سمجھیے کہ ایک لفافہ ہو، اس لفافے کے اندر 1,00,000 پاؤنڈ ہو، نوٹے ہو، کیش ہو، اور آپ مولانا ساجد صاحب سے یہ کہیں کہ آپ پاکستان جا رہے ہیں تو پشاور میں فلا صاحب ان تک یہ رقم پہنچانی ہے تو آپ لے جائیں گے، تو مولانا ساجد صاحب کہیں گے کہ میں تو کراچی تک ہی جا رہا ہوں، کراچی تک، لیکن کراچی سے آگے جانے والا ایک بندہ ہے وہ بہت معتبر ہے، مجھ سے بھی زیادہ معتبر ہے، اگر آپ کہیں تو میں ان کو دے دوں، وہ ضرور پہنچا دیں گے معتبر آدمی کو آگے، تو یہ جو امانت ہے 1,00,000 کی آپ نے مولانا ساجد کو دے دی، مولانا ساجد نے کسی اور کو دے دی، اس 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 نے کسی اور کو دے دی، اور بل آخر یہ پشاور پہنچ گئی، اور جب پشاور والے نے لفافہ کھولا تو 1,00,000 پاؤنڈ میں ایک پیسے کی کمی نہیں تھی، میرے بھائی 1400 سال سے علماء کی یہ محنت رہی ہے کہ آج بھی دین کا لفافہ جب کھولا جاتا ہے تو اس میں الحمدللہ 1400 سال پہلے جو دین تھا اس دین میں ایک شوشے کی بھی کمی نہیں ہے، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ علماء نے کیا کیا ہے اور علماء کیا کر رہے ہیں تو آپ یہ بتلائیے جو میں نے آپ کو بتلایا ہے، علماء یہ کام کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے تو علم جو ہے علم وہ اس طرح کتابوں کی شکل میں مدون نہیں تھا، یہ بخاری شریف نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، قرآن مجید بھی مصحف کی شکل میں نہیں تھا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو قرآن مجید ایک جگہ پر 30 پاروں کی شکل میں نہیں تھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ 23 سالہ دور میں یعنی نبوت ملی تو نبوت ملنے پر تو لوگوں کو مسلمان بنانا شروع کیا، وہ مسلم کمیونٹی موجود نہیں تھی، مسلم کمیونٹی کو بنانا شروع کیا، اور اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ شروع کی جو آیتیں اتری اس کے بعد 3 سال تک تو وہی منقطع رہی. اس کا مطلب ہے کہ پورا قرآن جو اترا ہے وہ 20 سال میں اترا ہے اقرا بسم ربک الذی کی آیات کے علاوہ. اس کی مختلف توجیحات بیان کی ہے علماء کرام نے کہ 3 سال تک کیوں منقطع رہی وہی، وہ ایک الگ بحث ہے. تو 20 سال میں یعنی پورا قرآن اترا، اور یہ معجزہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ اپنے پیچھے 10,000 صحابہ کو حفاظ کی شکل میں چھوڑ کر گئے. 20 سال میں ایک مدرس، ایک معلم، ایک استاد 10,000 حفاظ تیار کر کے جائے. لیکن قرآن مجید ایک جگہ پر 30 پاروں میں نہیں تھا، سینوں میں تھا. سینوں میں کیوں ممتاز نہ ہو اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. ہاں پورا قرآن سینوں میں بھی تھا اور پورا قرآن لکھا ہوا بھی تھا، لکھا ہوا بھی تھا. اللہ نے اس کی خوب حفاظت کی ہے. لیکن سورہ فاتحہ مولانا ساجد صاحب کے پاس، تو سورہ بقرہ کا ایک رکو میرے پاس، تو سورہ بقرہ کا دوسرا رکو ان کے پاس، 10 آیتیں میرے پاس، 2-3 سپارے ان کے پاس، الگ الگ جگہ پر لکھا ہوا موجود تھا. لیکن پورا قرآن 10,000 صحابہ کے سینوں میں تھا. اور یہ پورا قرآن لکھا ہوا جو تھا وہ ضائع نہیں ہوا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے جب قرآن مجید کو ایک جگہ پر اکٹھا کرنے کا فیصلہ کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جنگوں میں بکثرت شہید ہو رہے ہیں اور بہت سارے حفاظ شہید ہو رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حفاظ اگر شہید ہو جائے تو قرآن ضائع ہو جائے، تو کم سے کم ایک کاپی تو ہونی چاہیے. تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں ایک جماعت بنی اور ان کو یہ کام سونپا گیا کہ آپ قرآن کو ایک جگہ پر جمع کرو. اب زید بن ثابت رضی اللہ عنہ خود حافظ تھے اور ان کی جو ٹیم تھی وہ اس ٹیم میں بھی ہر شخص حافظ، تو ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ان کو صرف اتنا کرنا چاہیے تھا کہ آپس میں مل کر قرآن کو لکھ لیتے اور لکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کر دیتے. لیکن ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا. جو شرطیں مقرر کی گئی تھیں ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ جو قرآن آپ کو یاد ہے الحم سے والناس تک، اسے لکھتے ہوئے اوتھینٹسٹی کہ یہ مستند ہے یا نہیں، ہمارے سینوں میں جو ہے وہ مستند ہے یا نہیں، تو اس کی اوتھینٹسٹی کے لیے یہ شرط ہے کہ جو کچھ آپ لکھیں وہ کسی کے پاس اس طرح لکھا ہوا ہونا چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کر ان کی موجودگی میں یہ لکھا ہے. بھائی کیا ضرورت تھی 10,000 حفاظ کو جب قرآن یاد تھا، کیا ضرورت تھی؟ ضرورت یہ تھی، شبہ نہیں تھا کوئی، ضرورت یہ تھی کہ بعد میں مسلمان یہ کہہ سکے کہ قرآن اس طرح جمع ہوا ہے. لکھتے گئے، لوگوں میں اعلان کرتے گئے کہ بھائی جس کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لکھا ہوا ہے وہ ہمیں پہنچائے، وہ ہمیں پہنچائے، وہ ہمیں پہنچائے، وہ ہمیں پہنچائے. اور وہ لکھا ہوا کس طرح ہوتا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی، آپ اس کا املا کراتے تھے، ڈکٹیٹ کراتے تھے، اور جو ڈکٹیٹ کرانے پر لکھتے تھے ان سے کہا جاتا تھا کہ اب آپ مجھے سناؤ دوبارہ. یہ چاہیے ہمیں، ایسے ہی کسی نہ کسی اور سے کاپی کیا ہوا ہے وہ نہیں، ڈائریکٹ جس نے لکھا ہے. اللہ جل جلالہ وعم منوالہ کی قدرت کو میرے بھائیو دیکھیے کہ ادھر یہ شرط لگوائی گئی. ہو سکتا ہے کہ 1-2 آیتیں نہ ملتی، لیکن نہیں، ہر ہر آیت لکھی ہوئی ملی، ہر ہر آیت لکھی ہوئی ملی. اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور ختم ہو گیا، حضرت عمر کا دور ختم ہو گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ فیصلہ ہوا کہ اب جو ہے مسلمان مختلف علاقوں میں پھیل گئے ہیں، مملکت اسلامیہ بہت وسیع ہو گئی ہے، تو ہمیں وہ جو قرآن حضرت ابو بکر نے جمع کیا ہوا تھا اور وہ کاپی حضرت عمر کے پاس چلی گئی تھی اور وہ کاپی حضرت عمر سے حضرت حفصہ کے پاس چلی گئی تھی. اس کاپی کو لے کر کے مختلف کاپیز بنانی چاہیے اور جتنے علاقے میں مسلمانوں کے ہر علاقے میں ایک ایک کاپی پہنچنی چاہیے, اس لیے کہ نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں, اگر کسی جگہ پر قراءت وغیرہ میں کوئی اختلاف ہو تو اس کی طرف مراجعات کر کے اپنا اختلاف دور کر سکیں. کاپیز بناؤ. اب جب کاپیز بنانی تھی تو وہ تو قرآن پہلے تیار تھا ایک مستند, اس میں سے نقل کر کے کاپیز بنانی تھی, لیکن اس وقت بھی شرط لگائی. کیا شرط لگائی؟ کہ نقل کرنے سے پہلے یا نقل کرتے ہوئے اعلان کر دو کہ جس کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لکھا ہوا ہے وہ ہماری بس میں. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بالکل ملا ہوا ہے, تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں ڈھونڈنا شروع کیا کہ بھائی سورہ فاتحہ کسی کے پاس ہے, سورہ بقرہ کی فلاں آیت کسی کے پاس ہے, یہ ہے کہ نہیں, یہ ہے کہ نہیں, یہ ہے کہ نہیں. چلتے چلتے پورے قرآن کی کاپیاں بنائی اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر ہر آیت لکھی ہوئی اس طریقے سے مل گئی حضرت عثمان کے دور میں بھی. میں میرے بھائیوں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت قرآن بھی صحابہ کے سینوں میں تھا اور احادیث بھی صحابہ کے سینوں میں. امت کے لیے کوئی ایسی بخاری شریف جیسی کتاب تیار کر کے نہیں رکھی گئی تھی. ہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لکھا کرتے تھے, لیکن اپنی نوٹس ہوتی تھی, وہ اپنے لیے. تو کسی نے 500 حدیثیں لکھ دی, کسی نے 1000 حدیثیں لکھ لی, ہر ایک کا اپنا مجموعہ ہوتا تھا, اپنا خود کا. جیسے ہمارے طلبہ طالبات جب استاد تقریر کرتا ہے تو ہر ایک اپنی نوٹ لکھتا ہے, یہ اس کی کاپی ہوتی ہے, وہ چھپی ہوئی یہ نہیں ہوتی تھی پبلک کے لیے. تو منکرین حدیث کا مسلمانوں کو اس مغالطے میں ڈالنا کہ حدیثیں لکھی گئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے 90 سال بعد, تو اس کا اعتبار کیا ہے کہ 90 سال کے بعد لوگ بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کے کسی طرح حدیثوں کو گھڑ کر کے پیش کر دیا؟ نہیں میرے بھائیو, ایسا نہیں تھا. سینوں میں بھی محفوظ تھی حدیثیں, سینوں میں بھی محفوظ تھی. اور اللہ تعالی شانہ نے دین کی حفاظت کے لیے ان کو فوٹوگرافک میموری دی تھی, اس لیے کہ اس زمانے میں پرنٹنگ پریس وغیرہ نہیں تھے, تو اب دین کی حفاظت کیسے ہوگی؟ فوٹوگرافک میموری, ایک مرتبہ سنتے تھے یاد ہو جاتا تھا. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی پیدائش تو سن 194 ہجری میں ہوئی, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے 184 سال بعد. اور 184 سال کے بعد ان کی پیدائش ہوئی, اور بچپن میں ان کی حالت یہ تھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کہ بہت بڑے محدث ہیں محمد ابن اظہر السجستانی رحمہ اللہ تعالی, وہ فرماتے ہیں کہ میں سلیمان ابن حرب رحمہ اللہ تعالی کی مجلس میں حدیث حفظ کرنے کے لیے گیا. یہ سلیمان ابن حرب امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اہم اساتذہ میں سے ہیں, بار بار حدیث آئے گی حدثنا سلیمان ابن حربن حدثنا سلیمان ابن حربن. تو کہتے ہیں کہ میں سلیمان ابن حرب کے پاس طالب علم بن کر حدیثیں لینے کے لیے گیا, تو اس زمانے کا دستور تھا کہ محدث املا کراتا تھا, انما الاعمال بالنیات, تو طلبا لکھتے تھے انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى. عام طریقہ یہ تھا کہ استاد کی جو نوٹ ہوتی تھی, استاد کی جو کتاب ہوتی تھی اپنی, جیسے امام بخاری کی یہ کتاب ہوگی اپنی خود کی, تو وہ دے دیتے تھے ان کو پہلے, اس کی ایک کاپی ہوتی تھی. استاد کی اصل کتاب گھر میں رہتی تھی, اس کی ایک کاپی پڑھانے کے لیے یوز کرتے تھے تاکہ وہ ضائع نہ ہو جائے, تو وہ طلبا کو دے دیتے تھے, طلبا اس کو نقل کر لیتے, اور نقل کرنے کے بعد پھر طلبا بیٹھتے تھے اور استاد پڑھ کر سناتا تھا اور طالب علم اپنی غلطیوں کو درست کرتے تھے. یہ طریقہ ہوتا تھا. تو سلیمان ابن حرب جو ہے وہ حدیث پڑھا رہے تھے اور املا کرا رہے تھے, وہ ڈکٹیٹ کرا رہے تھے, وہ دوسرا طریقہ. تو محمد ابن اظہر السجستانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نو عمر, اور وہ بس وہ بیٹھ کر کے سلیمان ابن حرب کا چہرہ دیکھ رہے ہیں, لکھتے کچھ نہیں اور باقی پورا مجمع لکھ رہا ہے. ایک گھنٹے دو گھنٹے تین گھنٹے کے لیے حدیث کی مجلس رہتی تھی اور اس طرح تقریر نہیں ہوتی تھی, حدیث ہی پڑھ کر سنائی جاتی تھی. تو کئی سو حدیثیں ایک مجلس میں ہو جایا کرتی تھی. تو کہا کہ جب مجلس ختم ہوئی تو میں نے کسی سے کہا کہ بھئی وہ نو عمر لڑکا جو مجلس میں بیٹھا ہوا تھا وہ اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کیوں ضائع کر رہا ہے, اسے سمجھانا چاہیے ہمیں کہ آپ پڑھنے کے لیے آئے ہیں, کچھ کر لو اپنی زندگی کے ساتھ. یہ ان سے واقف نہیں تھے. تو جن کے سامنے انہوں نے یہ تذکرہ کیا انہوں نے کہا کہ ان کی آپ فکر نہ کیجیے, وہ یہاں جتنے دن رہیں گے سنتے رہیں گے اور سننے کے بعد پھر یہ سفر کر کے واپس بخارا چلے جائیں گے اور بخارا جانے کے بعد جو کچھ انہوں نے یہاں سنا ہے وہ لکھ لیں گے. 184 سال کے بعد اگر اللہ تعالی شان ہو کسی کو ایسا حافظہ نصیب کرتا ہے تو میرے بھائیو وہ صحابہ تھے. فوٹوگرافک میموری, اگر وہ نہ لکھتے تو بھی ہمیں کوئی اشکال نہ ہوتا, سینہ در سینہ منتقل ہوتا رہا, لیکن لکھتے بھی تھے. لیکن ایسی کوئی کتاب نہیں تھی کہ جو پبلک کے لیے مارکیٹ میں ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو اسلامی کتب خانے میں کوئی مدون کتاب نہیں تھی لکھی ہوئی, قرآن مجید بھی ایک جگہ جمع نہیں تھا. اب آج کسی بھی کتب خانے میں چلے جائیے اور آپ یہ کہیے کہ ہمیں تفسیر کی کتاب چاہیے تو وہ پوچھے گا کہ کس کی تفسیر چاہیے آپ کو, اور اگر آپ پوچھیں کہ بھئی کس کی تفسیر, آپ پہلے ہمیں بتاؤ کہ کس کس کی ہے. تو وہ دکاندار آپ کو بتلا نہیں سکے گا کہ کس کس کی ہے, وہ آپ کو لے جائے گا اور کہے گا کہ یہ جو یہ پورا شیلف بھرا ہوا ہے یہ تفسیروں کا ہے, آپ اس کو دیکھ لیجئے اور جو آپ کو چاہیے وہ لے لیجئے. لاکھوں کتابیں معرض وجود میں آئی, یہ کس کی محنت کا نتیجہ؟ علماء کی محنت کا نتیجہ. اور قرآن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھا, وہ ایسا تھا کہ اس پر زبر نہیں تھا, زیر نہیں, اس کے نیچے زیر نہیں, اس کے اوپر پیش نہیں, با کے نیچے نقطہ, تا کے اوپر دو نقطے, سا کے اوپر تین نقطے, جن کے پیٹ میں ایک نقطہ, ہا خالی, خا کے اوپر ایک نقطہ, یہ جو ہم تمیز کر سکتے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. با تا سا بغیر نقطے کے, جیم ہا خا بغیر نقطے کے. اور وہ چونکہ ماہر تھے عربی زبان میں, ان کی مادری زبان تھی, اس لیے ان کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہاں جیم ہے, ہا ہے یا خا ہے. تو میرے بھائی اگر قرآن مجید اس شکل میں ہمارے سامنے آج ہوتا تو ہم تو سورہ قل ھو اللہ بھی نہ پڑھ سکتے. یہ محنت کس نے کی؟ علماء نے محنت کی کہ اجمیوں کے لیے کوئی شکل پیدا کرو تاکہ اجمی لوگ بھی پڑھ سکیں. تو انہوں نے محنت کی کہ اجمیوں کے لیے یہ سارے کوڈز مقرر کیے کہ یہ جیم ہے, یہ ہا ہے, یہ خا ہے, یہ تشدید ہے, یہ سکون ہے. میں میرے بھائیو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ تعلیم و تعلم کی جو محنت ہے اس کو ہمیں اکنالج کرنا چاہیے, اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے, ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ نہیں, علماء کی بہت بڑی محنت رہی ہے اور آج بھی ہے. لاکھوں علماء اور لاکھوں طلباء دین کی حفاظت میں اور دین کی اشاعت میں لگے ہوئے ہیں. صرف دین کی حفاظت نہیں, دین کی اشاعت بھی کر رہے ہیں, دین کی حفاظت میں اور دین کی اشاعت میں لگے ہوئے ہیں. اور یہ جو یہاں کا مدرسہ ہے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اور مولانا قاری یعقوب صاحب حفظہم اللہ تعالی کی آنکھوں میں آنسو تھے جب وہ اپنے ان شاگردوں کا تذکرہ کر رہے تھے. وہ آنسو آپ حضرات کو سمجھ میں نہیں آئیں گے, اس لیے کہ یہ شاگرد ایک استاد کے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ جس چیز کی قدر و قیمت نہیں ہوگی وہ ہمیں کیا. یہ قاری یعقوب صاحب کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کے میرا ذہن منتقل ہوا اس کسان کی طرف. آپ میں سے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں پاکستان میں آپ نے کسانوں کو دیکھا ہے, کھیتی باڑی کرنے والوں کو دیکھا ہے کہ وہ کسان کتنی محنت کرتا ہے, کتنی محنت کرتا ہے, انتھک محنت, گرمی سردی ہر چیز کو برداشت کرتا ہے, بیوی بچوں کو قربان کرتا ہے, پورا دن صبح سے شام تک کھیتی میں. کھیتی کرنا آسان کام نہیں ہے, اور وہ ہر وقت اس کے اوپر ٹینشن, کام کا ٹینشن 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 ٹینشن, اور جب کھیتی لہ لہانے لگتی ہے, کھیتی تیار ہو جاتی ہے, اور جب کھیتی کٹتی ہے اور کھیتی کٹ کر کے اس کے جو دانے ہیں وہ ڈھیر کی شکل میں اس کے سامنے ہوتے ہیں, تو میرے بھائی وہ بھی اسی طرح آنسو بہاتا ہے جیسے آج کاری صاحب آنسو بہا رہے تھے. یہ جو شاگرد ہیں ان کی قدر و قیمت ایک استاد کی نظر میں کتنی ہوتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس کسان سے پوچھیے کہ تیری نظر میں اس کھیتی کی کیا قدر و قیمت ہے. وہ کہے گا کہ پوری دنیا کے مقابلے میں اس کھیتی کو قربان نہیں کر سکتا, اس لیے کہ میرے لیے سب کچھ یہی ہے. یہ بڑا سرمایہ ہے میرے بھائیوں, بڑا سرمایہ, یہ بڑا سرمایہ, بڑا سرمایہ. قاری صاحب تو ہمارے انگلینڈ کے نیک اور صالح علماء میں سے ہے, ان کی خدمات ہیں ماشاءاللہ, لیکن میں بالفرض تقدیر یہ کہوں کہ قاری صاحب یا میں, یہ جو اساتذہ بچوں کو پڑھانے والے ہیں ان کے پاس کچھ نہ ہو, کچھ نہ ہو, پھر بھی یہ امید رہتی ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ میرے ان شاگردوں کی وجہ سے آخرت میں میری مغفرت فرما دیں گے, یہ جو تیار ہوئے ہیں. تو میرے بھائیوں, یہ تعلیم و تعلم, علم, مدارس, علماء, دل میں قدر پیدا کرو. اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا مشغلہ ہے, یہ میرا کام ہے, نہیں. میں الحمدللہ بہت وسیع القلب ہوں, مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے قلب میں بہت وسعت رکھی ہے. جو اہل حق ہیں, اہل حق کے جتنے کام ہیں ان سب کاموں کو میں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور اپریشیٹ کرتا ہوں. میں کل ہی کہہ رہا تھا کہ ہر ایک کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے, اور یہ ذوق بھی من جانب اللہ ہوتا ہے, اس لیے کہ ایک ہی آدمی سارے کام تو کر نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ شانہ کسی کو حدیث کا ذوق دے دیتا ہے, کسی کو تفسیر کا ذوق دے دیتا ہے, کسی کو فقہ کا ذوق دے دیتا ہے, کسی کو خطابت کا ذوق دیتا ہے, کسی کو فرق باطلہ کے رد کا ذوق دیتا ہے, فرق باطلہ میں کسی کو فلاں کسی کو فلاں. تو میں کل ہی کہہ رہا تھا کہ میں جو ہے اس فیلڈ کا آدمی نہیں ہوں, اس لائن کا آدمی نہیں ہوں, لیکن جو چند گنے چنے حضرات جن کو میں جانتا ہوں جو فرق باطلہ کے رد میں ایک بہت اچھی خدمت انجام دے رہے ہیں, ان میں سے بعض تو وہ ہوتے ہیں کہ میں ہماری ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے, مجھے نام سے وہ بھی پہچانتے ہوں کہ میں بھی ان کو نام سے پہچانتا ہوں, لیکن برابر دعا کرتا ہوں, برابر دعا کرتا ہوں, اس لیے کہ وہ بھی دین کا ایک بہت اہم کام کر رہے ہیں. کہ دعوت و تبلیغ کی تحریک ہے, ہم اس میں عملاً حصہ لے سکے نہ لے سکے, اپنی مجبوریاں ہیں, اپنے کام ہیں, لیکن بہت بڑا کام یہ انجام دے رہے ہیں. مدارس والے بہت بڑا کام انجام دے رہے ہیں, خانقاہ والے بہت بڑا کام انجام دے رہے ہیں, مکتب والے, مکتب, وہ اساتذہ جو مکتب میں پڑھاتے ہیں بہت بڑا کام انجام دے رہے ہیں, بہت بڑا. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جو مکاتب ہے, مکاتب, یہ مکاتب میں رو مٹیریل تیار ہوتا ہے, رو مٹیریل تیار ہوتا ہے. اگر کسی ملک میں مکاتب نہ ہو, یہ شام کے مکتب نہ ہو, یہ پارٹ ٹائم مدرسے نہ ہو جس میں الف با تا سا سے سبق پڑھایا جاتا ہے, تو وہاں دارالعلوم نہیں چل سکے گا. آپ جائیے ان علاقوں میں جہاں دارالعلوم قائم ہوئے ہیں لیکن مکاتب کا نظام نہیں ہے, تو مشکل سے 8 سال 10 سال کے بعد 2-3 بچے بخاری شریف تک پہنچتے ہیں. اور ہمارے یہاں انگلینڈ میں مکاتب کا نظام بہت عمدہ جال بچھا ہوا ہے, ہر مدرسے کے اندر ویٹنگ لسٹ ہے, ہر مدرسے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اب گنجائش نہیں ہے. دیکھو کتنا بڑا کام ہے یہ مکتب کا بھی, کتنا بڑا کام ہے. اس لیے جو مدرسے میں پڑھاتا ہے دارالعلوم میں, اسے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں, یہ مکتب والے کیا کر رہے ہیں. نہیں, یہ مکتب والوں کے بغیر آپ کا کام ہی نہیں چلے گا. دعوت و تبلیغ والے گھر گھر جاتے ہیں, ملاقاتیں کرتے ہیں. تو یہ جو آوارہ لڑکا ہے, یہ جو شرابی ہے, یہ جو زانی ہے, یہ جو دنیا میں غفلت کی زندگی گزار رہا ہے, یہ آپ کے جانے پر آپ کی طرف توجہ کرتا ہے اور سنتا ہے, یہ دین کے لیے جو عظمت اس کے دل میں ہے کہ نہیں یار مجھے بات سننی تو نہیں ہے, یہ تبلیغ والے آ گئے, میں لیکن میں منع نہیں کر سکتا. یہ جو یہ دل میں ایک بات ہے کہ میں منع، یہ کہاں پیدا ہوا ہے، یہ کہاں پیدا ہوا ہے مجھے بتاؤ؟ مکتب میں پیدا ہوا ہے، یہ مکتب میں پیدا ہوا ہے. ورنہ اس وقت کے جو آوارہ لڑکے ہیں وہ آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ جاؤ جاؤ اپنا کام کرو ہمارا وقت ضائع کرنے کے لیے، لیکن نہیں، دین کی بات آ جاتی ہے تو شرم سے ان کی گردن جھک جاتی ہے اور سن لیتے ہیں. یہ مکتب میں آبیاری ہوتی ہے. مکتب میں، تبلیغ جماعت میں کتنے پرسنٹ لوگ جاتے ہیں، خانقاہوں میں کتنے پرسنٹ لوگ جاتے ہیں، دارالعلوم میں کتنے پرسنٹ لوگ جاتے ہیں، امت کے جتنے فیصد لوگ مکتب میں جاتے ہیں اتنے کسی شعبے میں نہیں جاتے. تو ہمیں قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے میرے بھائی، اور قدر کی نگاہ سے دیکھ کر ہر علاقے کے لوگوں کو چاہیے کہ مکاتب کو اور مدارس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں. اس میں اگر فنڈنگ کی ضرورت ہے تو آپ دل کھول کر تعاون کیجئے میرے بھائیو، کسی بھی مدرسے میں تعاون کیجئے، بشرطے کہ آپ کو اطمینان ہو کہ یہ صحیح کام ہو رہا ہے. اور نمبر دو، اپنے بچے ان کے حوالے کیجئے، اور اساتذہ کے ساتھ مل کر بچوں کی صحیح تعلیم اور صحیح تربیت کیسے ہو اس کی کوشش کیجئے. آپ ان کا تعاون کیجئے، وہ آپ سے تعاون کریں، یہ مل جل کر کام کرنے کا ہے. یہ کافی نہیں ہے کہ ہم حوالے کر دیں بچوں کو، اور یہ کافی نہیں ہے کہ 5 سال کی عمر سے لے کر 13 سال کی عمر تک بچے بس مدرسے سے گزر جائے اور کافی ہے، نہیں میرے بھائیوں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو مکاتب ہیں، مدارس ہیں، یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہے میرے بھائیوں، اس کی بڑی برکات ہیں. دیکھو دنیا میں جتنے بڑے بڑے کام ہیں، آج ہمارے سامنے بخاری شریف ہے، تو بخاری شریف کس کی؟ عالم کی لکھی ہوئی ہے، عالم کی لکھی ہوئی. آج ہمارے سامنے تصوف کی کتابیں ہیں حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، کون ہے بھائی؟ عالم ہے. آج ہمارے سامنے دعوت و تبلیغ کا کام ہے، کس نے شروع کیا بھائی؟ عالم نے شروع کیا. یہ تفسیر ہے ہمارے سامنے، کس کی لکھی ہوئی؟ عالم کی. ہمارے نماز جنازہ کون پڑھائے گا بھائی؟ یہ مدرسے میں پڑھا ہوا. ہمارے بچوں کے کانوں میں اذان کون دے گا؟ یہ مدرسے میں پڑھا ہوا بھائی. روح کسی کی نکل رہی ہے بھائی، بلاؤ امام صاحب کو، جلدی بلاؤ، آخری وقت ہے. غسل کون دے گا ہمارے بچوں کے؟ نکاح کون پڑھائے گا ہمارا؟ نکاح کون پڑھائے گا؟ علماء، ائمہ، بہت بڑا کام ہے میرے بھائیو. یہ بچپن سے ہمارے بچوں کے دلوں میں اور ہمارے دلوں میں بھی بچپن ہی میں تو بیج پڑا ہے ایمان کا اور دین کا، یہ مطلب مدرسوں کے اندر. اس لیے بہت قدر کیجئے، اور آج کے اس پروگرام کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھیے کہ آج ایک بہت اہم کام ہو رہا ہے. دیکھو یہ حدیث پڑھنے والے اور پڑھانے والے، یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت کے افراد ہیں. مدارس کے اندر، دارالعلوموں کے اندر جب حدیث کی کتاب شروع کی جاتی ہے تو تمہید کے طور پر چند چیزیں بیان کی جاتی ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ بیان کی جاتی ہے کہ حدیث پڑھنے کی غرض کیا ہے، آپ حدیث کیوں پڑھ رہے ہیں، کیا نیت کرنی چاہیے آپ کو، کن نیتوں سے پڑھنا چاہیے حدیث. تو اس میں ایک غرض یہ بتاتے ہیں حضرات محدثین کہ میں حدیث اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ حدیث پڑھنے کے نتیجے میں پڑھنے والے میں شان صحابیت پیدا ہو جاتی ہے. شان یعنی وہ صحابی نہیں بنتا، صحابی جیسی شان اس کی ہو جاتی ہے. کیا مطلب؟ صحابی صحابی بنتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار کو سن کر، رفتار کو دیکھ کر. یہ جو حدیث پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، رات دن کیا دیکھتے رہتے ہیں، کیا سنتے رہتے ہیں؟ سب سے پہلی حدیث میں ہے کہ بھائی انما الاعمال بالنیات. تو دیکھو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو سن رہے ہیں. بعض جگہ پر یہ آئے گا کہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ رات کو کہیں تشریف لے جا رہے تھے. دیکھو یہ دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اہل الحدیث ہم اہل النبی، اہل الحدیث ہم اہل النبی. یہ حدیث پڑھانے والے لوگ اور حدیث پڑھنے والے لوگ یہ نبی والے لوگ ہیں، نبی کی جماعت کے لوگ ہیں. وَإِلَّمْ يَسْحَبُ نَفْسَهُ أَنفَاسَهُ سَحِبُ. اگرچہ ان حضرات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی صحبت نصیب نہیں ہوئی ہے، لیکن ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیل و نہار جو کتابوں میں محفوظ اور منضبط ہے وہ ملے ہیں ان کو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیل و نہار کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. اسی لیے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تستوحش، آپ اکیلے اکیلے تنہائی میں رہتے ہیں، لوگوں سے کم ملتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں تو ورقوں کو دیکھتے رہتے ہیں اوراق کو، تو آپ کو وحشت نہیں ہوتی، بور نہیں ہو جاتے آپ، ڈپریشن نہیں ہو جاتا آپ کو، تھک نہیں جاتے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے وحشت کیوں ہوگی جبکہ میں تو ہر وقت اللہ کے نبی اور ان کے صحابہ کے ساتھ ہوتا ہوں، میں تو ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ ہوتا ہوں. ابو نصر الواعظ رحمہ اللہ تعالی ایک بڑے شخص گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن خواب دیکھا، اور خواب میں میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے ساتھ ہمارے شہر میں تشریف لائے ہیں، اور اس وقت ہمارے شہر میں سب سے بڑے محدث، ہمارے پورے علاقے میں سید المحدثین، وہ محمد ابن سلیمان السولوکی رحمہ اللہ تعالی تھے، بہت بڑے محدث، اور وہ ان دنوں بیمار چل رہے تھے. تو میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے شہر میں تشریف لائے ہوئے ہیں، اور اندازہ ہو جاتا ہے، وائبز مل جاتے ہیں. اندازہ یہ ہوا خواب میں کہ محمد ابن سلیمان السولوکی رحمت اللہ علیہ بیمار ہیں، تو ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے ہیں. حدیث پڑھنے اور حدیث پڑھانے والوں کو روزے پاک کی توجہات ملتی ہیں، وہ عیادت کے لیے تشریف لائے. ابو نصر الواعظ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ محمد ابن سلیمان السولوکی رحمہ اللہ تعالی ہمارے بڑے محدث، بڑے بزرگ ہمارے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ ان کی عیادت کے لیے آئے ہیں، تو مجھے بھی ان کے ساتھ اندر گھس جانا چاہیے، اس لیے کہ بہت اچھی محفل ہوگی، مجھے بھی اندر جانا چاہیے. ہوتا ہے ایسی جستجو کہ میں بھی ذرا اندر چلا جاؤں بزرگوں کے ساتھ، تاکہ مجھے بھی فیض پہنچے، ان کی گفتگو کو سنیں دیکھیں. کہتے میں اندر گھس گیا، خواب میں دیکھ رہے ہیں، اندر میں چلا گیا، داخل ہو گیا. محمد ابن سلیمان السولوکی رحمہ اللہ تعالی اٹھے، ملاقاتیں ہوئی، بہت ادب سے بیٹھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرمائے، صحابہ بھی تشریف فرمائے. یہ کہنے لگے کہ وہاں بیٹھے بیٹھے میری نظر جب محمد ابن سلیمان السولوکی رحمہ اللہ تعالی پر پڑی، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ تو سید المحدثین ہیں، اگر ان کا انتقال ہو جائے گا تو دین کا کیا ہوگا، دین کا کیا اگر یہ چلے گئے، یہ اگر چلے گئے تو یہ تو جتنے حدیث والے لوگ ہیں ان کے ستون ہیں، وہ یتیم ہو جائیں گے. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حدیث کی خدمت جو ہے وہ ان کے جانے کی وجہ سے بند ہو جائے. آتا ہے ایسا خیال کہ حضرت چلے جائیں گے تو کیا ہوگا، حضرت چلے جائیں گے تو کیا ہوگا، حضرت چلے جائیں گے تو کیا ہوگا. تو جس ذات وحدہ لا شریک لہ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے حضرت کو حضرت بنایا تھا، وہ حضرت کے شاگردوں میں سے کئی حضرت بنا دیتے ہیں، وہ تو وہ بناتا ہے. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی پیرانہ سالی میں کسی نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ تشریف لے جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا، تو حضرت فرمانے لگے کہ جب تک سورج آسمان میں چمکتا ہے ستارے نظر نہیں آتے، کا بہت سارے ستارے تیار کر چکا ہوں، جب یہ سورج غروب ہو جائے گا تو تمہیں وہ ستارے نظر آئیں گے، ان کے پیچھے چلنا. تو یہ خیال آیا کہ ان کا اگر انتقال ہو جائے گا تو یہ حدیث کا فن کہیں دفن نہ ہو جائے. کہتے ہیں کہ بس یہ دل میں خیال آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں محمد ابن سلیمان السولوکی سے اپنی توجہ ہٹا کر میری طرف متوجہ ہوئے، اور کہا کہ اے ابو نصر لا تفکر فی ذلک، کہا کہ آپ اس کی فکر نہ کیجیے. ابو نصر سے کہا لا تفکر فی ذلک، اس کی فکر نہ کیجیے، ان اللہ تعالی لا یضیع عصابۃ انا سیدھا، میں یہ علماء اور محدثین کی جماعت کا میں سردار ہوں، اور جس جماعت کا میں سردار ہوں اس جماعت کو اللہ قیامت تک ضائع نہیں فرمائیں گے، ہر دور میں یہ جماعت رہے گی. اللہ تعالی شانہ ہمیں میرے بھائیو قدر کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ تعالی شانہ ہمیں خود بھی قدر کا ایک جز یہ بھی ہے کہ خود بھی علم حاصل کرو، خود بھی علم حاصل کرو، اچھی اچھی اچھے اچھے علماء کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھو اور علماء کی دروس میں بیٹھو، اپنا جو دوسرا کام ہے اس کی رعایت کرتے ہوئے. علم جو ہے، علم سے کسی کے کام میں کمزوری نہیں آتی، علم کی وجہ سے کام میں اضافہ ہوتا ہے، کام بہتر ہوتا ہے. تو یہ جو بخاری شریف ہمارے سامنے ہے، بخاری شریف، اس بخاری شریف کو لکھنے والے جو صاحب تھے جن کو ہم امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے پہچانتے ہیں، انہوں نے بھی بلاد اسلامیہ اور ممالک اسلامیہ کی خاک کو چھانا اور علامہ نووی رحمت اللہ علیہ کے قول کے مطابق اپنی زندگی میں 1080 محدثین کے پاس گئے حدیث لینے کے لیے. 1080 اساتذہ، 1080 محدثین کے پاس خود گئے اور خود فرماتے ہیں. محمد ابن ابی حاتم رحمہ اللہ تعالی ان کے کاتب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ انہوں نے کہا کہ الہم تو حفظ الحدیث وانا فی المکتب، میں ابھی بچہ ہی تھا مکتب میں کہ اللہ نے میرے دل میں خیال ڈالا کہ مجھے حدیثیں یاد کرنی چاہیے. اللہ اکبر، یہ دل میں خیال آیا کہ مجھے حدیثیں یاد کرنی چاہیے. تو محمد ابن ابی حاتم کہتے کہ میں نے پوچھا کہ اس وقت آپ کی عمر کیا تھی، تو کہا 10 یا 10 سے کم. اور 16 سال کی عمر تک، 10 سال کی عمر سے یہ شروع کیا یہ مشغلہ. 16 سال کی عمر، 16 سال کی عمر ہوتی ہی کیا ہے، 16 سال کی عمر تک بخارا اور بخارا کے گرد و نواح میں جتنے بھی محدثین تھے ان سے سب کچھ چوس لیا. اور تھے نو عمر ابھی، تو جب کلاس میں جاتے تھے تو باقی سب بڑے ہوتے تھے، بہت چھوٹے. تو امام داخلی رحمہ اللہ تعالی ان کے علاقے کے ایک بڑے محدث تھے، بہت مشہور اور بڑے محدث، وہ مستند تھے اس دور میں، اس علاقے کے سید المحدثین تھے. تو یہ ابھی نو عمری میں تھے، داڑھی بھی نہیں نکلی تھی، ان کی مجلس میں جا کر کے بیٹھے تو انہوں نے شروع کیا. تو حدیث پڑھتے پڑھتے انہوں نے کہا کہ سفیان ان ابی زبیر ان ابراہیم، اس سند پڑھی. سفیان روایت کرتے ہیں ابو زبیر سے اور ابو زبیر روایت کرتے ہیں ابراہیم سے. اللہ اکبر، بچے ہیں ابھی. تو انہوں نے کہا کہ استاد محترم میں کچھ عرض کر سکتا ہوں؟ جی کیا ہے؟ تو کہا کہ ابو زبیر ابراہیم سے روایت نہیں کرتی، یعنی ان کو اتنا مستحضر تھا کہ ابراہیم نام کے جو محدث ہیں ان کے جتنے شاگرد حدیث روایت کرتے ہیں ان میں سے کوئی بھی ابو زبیر نام کا نہیں ہے، اور استاد جلدی کر رہے ہیں. یہ فن حدیث سے جن لوگوں کو واسطہ پڑا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا. ایک ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ تعالی، تو ان کے کئی شاگرد ہوتے ہیں. تب امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو یہ بھی پتا ہوتا تھا کہ ایک ایک استاد کے کتنے شاگرد ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ ابو زبیر ابراہیم سے روایت کرتے ہیں، تو کہا کہ نہیں، ابراہیم کا ابو زبیر نام کا کوئی شاگرد نہیں ہے. تو استاد کی نظر پڑی کہ ہے بالکل نو عمر لڑکا، تو توجہ نہیں کی اور آگے پڑھانا شروع کیا، اگنور کیا. تو کہا کہ حضرت ایک بات عرض کروں، میں نے جو بات کہی ہے اس کی طرف آپ توجہ کیجیے، اور آپ جو ہے اس وقت جس کتاب کو دے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ تمہاری اصل کتاب کی کاپی ہے، تو ذرا زحمت فرما کر اندر تشریف لے جائیے اور اس میں دیکھ لیجیے، اگر وہاں بھی ابو زبیر ہی لکھا ہوا ہے تو میں معافی مانگ لوں گا. اب معقول بات تھی اور حق پرستی کا زمانہ تھا، کہا بات تو صحیح ہے ان کی، ہو سکتا ہے کہ اس میں نقل کرنے میں غلطی ہو گئی. وہ اندر گئے اور باہر نکلے، اور باہر نکل کر کے کہا کہ اگر ابو زبیر ابراہیم سے روایت نہیں کرتے تو کون روایت کرتا ہے، یعنی غلطی تسلیم کر لی. تم کہتے ہیں کہ ابراہیم کے شاگردوں میں سے ابو زبیر نام کا کوئی نہیں ہے، تو پھر کون روایت کرتا ہے؟ تو امام بخاری نے کہا کہ سفیان روایت کرتے ہیں زبیر سے، ابو زبیر سے نہیں، سفیان روایت کرتے ہیں زبیر سے، اور زبیر روایت کرتے ہیں ابراہیم سے. اور پھر یہ کہا کہ یہ زبیر جن کی میں بات کر رہا ہوں یہ عدی کا بیٹا ہے، ان کے باپ کا نام عدی ہے، یہ بھی بتایا. تو بہت خوش ہوئے استاد اور دعائیں دی. اور پھر 16 سال کی عمر میں اپنی والدہ اور اپنے بڑے بھائی احمد کے ساتھ حج کے لیے گئے. حج سے فراغت کے بعد کہا گیا اب تم دونوں واپس بخارا چلے جاؤ. بخارا اور مکہ میں کتنا فاصلہ, اور 16 سال کی عمر. کہا کہ تم واپس چلے جاؤ, تم کیا کرو گے؟ کہا کہ میں تو حدیث حاصل کروں گا. اور مکہ مکرمہ میں 2 سال رہ کر, وہ مرکز علم تھا, 2 سال رہ کر مکہ مکرمہ میں جتنے محدثین تھے سب سے حدیثیں چوس لی, اور جو سنتے تھے یاد ہو جاتا تھا. پھر مدینہ منورہ گئے, وہاں بھی یہی حال ہوا. اور محنت کرتے رہے کرتے رہے, بغداد گئے, بصرہ گئے, نیساپور گئے, کوئی جگہ چھوڑی نہیں, کوئی جگہ جہاں پتا چلتا تھا کہ محدثیں چلے گئے. اور پھر ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ گئی اور جتنے مل گئے. میں ابھی اگر پاکستان چلا جاؤں اور اس نیت سے چلا جاؤں کہ بھائی وہاں کے بڑے بڑے جو محدثین ہیں چلو ان سے جا کر کے حدیثیں حاصل کرتے ہیں, اور 4-5 کی ملاقات ہوئی, اور انگلینڈ آ کر کے پتا چلا کہ بھائی گجراوالا میں ایک بہت بڑے محدث تھے وہ تو رہ گئے, جائے گا کوئی سفر کر کے؟ کہ بھائی 5-6 تو لے آئے ہیں, کافی ہے. نہیں, ان کو پتا چلتا تھا کہ کوئی باقی رہ گیا تو پھر جاتے تھے. خود فرماتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ بغداد میں کتنی مرتبہ گیا, یعنی اتنی مرتبہ میں گیا کہ مجھے یاد نہیں, میں گن نہیں سکتا, بتا نہیں سکتا کہ کتنی مرتبہ میں گیا. یہ امام بخاری رحمت اللہ نے محنت کی ہے میرے بھائیوں, بہت محنت کی ہے. رات دن خون پسینے کو ایک کر کے یہ بخاری شریف ہمارے سامنے رکھی ہے. بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اگر یہ بخاری شریف لکھ دی تو اس میں کون سا بڑا کارنامہ ہے. میرے بھائیو, اگر یہ بخاری شریف, مسلم شریف وغیرہ نہ ہوتی تو ہمارا دین محفوظ نہ رہتا. آج جو ہے ہمارا اختلاف ہوتا ہے کسی کے ساتھ کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں, یہ آپ کا عقیدہ باطل ہے, تو ثابت کرنے کے لیے ہمیں کہاں جانا پڑتا ہے؟ اسے خاموش کرنے کے لیے ہمیں کیا کہنا پڑتا ہے کہ بخاری شریف میں حدیث یہ ہے, مسلم شریف میں ایسا لکھا ہے, ترمذی شریف میں ایسا لکھا ہے؟ صرف قرآن سے تو کام نہیں چلتا. قرآن تو اصولی کتاب ہے, اور پھر اس کی تفصیل جو ہے وہ احادیث میں ملتی ہے. تو یہ اگر محنت نہ کرتے, اور پھر ان کے بعد مستقل محدثین جو ہے وہ محنت کرتے چلے گئے, محنت کرتے چلے گئے. اور میرے بھائیوں, کوئی اللہ کے یہاں مقبول ہے نہیں ہے پتا اس کا اس سے چلتا ہے کہ اس کا کام کتنا مقبول ہے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مقبولیت کو دیکھو کہ کام کتنا پھیل گیا, یہ ان کی مقبولیت کی دلیل ہے. ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کام دیکھو, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کام دیکھو, حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دارالعلوم دیوبند بنایا ہے, اب پوری دنیا میں جال بچھ گیا دارالعلوموں کا, اور اتنی مقبولیت کہ ہر دارالعلوم والا, حالانکہ اسے وہاں دیوبند سے کوئی گائیڈنس نہیں لینی پڑتی, آفیشلی وہاں افیلیٹ نہیں ہوتا ان کا, وہ محتاج نہیں, لیکن کوئی یہ نہیں کہے گا کہ بھائی ہمارا دارالعلوم دیوبند سے کوئی تعلق نہیں, وہ کہے گا کہ یہ دارالعلوم دیوبند کا بچہ ہے. اتنی مقبولیت ہے فرمایا کہ یہ دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے, اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالی شانہ نے یہ مقبولیت عطا فرمائی کہ یہ تو بہت زبردست کتاب تیار ہوئی, اور خود ان کی زندگی میں, امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی خود کی زندگی میں کتنے لوگوں نے ان سے بخاری شریف حاصل کی؟ 90,000 شاگردوں نے پڑھی, 90,000 لوگوں نے تو خود ان سے بخاری شریف حاصل کی. اور اب جو ہے وہ قیامت تک انشاءاللہ چلتی رہے گی, اور کوئی مکتبہ فکر ایسا نہیں ہے جو بخاری شریف سے ہٹ کر چلتا ہو. یہ اللہ تعالی شانہ نے اسے مقبولیت عطا فرمائی. تو یہ کتاب جو ہے اس میں تفصیلات تو آپ کے اساتذہ کرام عرض کریں گے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جوف کعبہ میں, کعبہ کے اندر صرف 2 کتابیں از اول تا آخر پوری پڑھی گئی ہیں. ایک تو قرآن مجید اور دوسری بخاری شریف. ریاض الصالحین کی ایک شرح ہے دلیل الفالحین. یہ دلیل الفالحین کے مصنف جو ہے انہوں نے سن 1040 ہجری میں جوف کعبہ میں جا کر از اول تا آخر بخاری شریف پڑھی. یہ ان کے دل میں بات کس نے ڈالی؟ مسلم شریف کے بارے میں بات نہیں آئی کسی کے دل میں, ترمذی شریف کے بارے میں نہیں آئی ہے, پوری بخاری شریف انہوں نے پڑھی. یہ واحد کتاب ہے قرآن کے بعد جو جوف کعبہ میں پڑھی گئی ہے. اور ابو زید المروزی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، مجھے جھونکا آ گیا تو میں نے خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فلاں صاحب کی کتاب تم کب تک پڑھاتے رہو گی اور میری کتاب کب شروع کرو گی؟ تو میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کتاب کون سی ہے؟ تو کہا کہ محمد ابن اسماعیل البخاری نے جو کتاب لکھی ہے وہ میری کتاب ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کتاب کہا۔ اور پھر یہ کہ آپ ابھی جوانی میں تھے، آپ کے استاد اسحاق ابن راہوے رحمہ اللہ تعالی کی مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، ابراہیم ابن ماکل النصفی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے خود سنا کہ میں اسحاق ابن راہوے کے پاس اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو اسحاق ابن راہوے رحمہ اللہ تعالی نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا، لو جمعتم کتابا مختصرا لصحیح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا اچھا ہوتا اگر تم لوگ کوئی ایسی کتاب لکھتے جو مختصر بھی ہوتی اور اس میں صرف صحیح حدیثیں آتی۔ اسے کہ اس سے پہلے جو کتابیں مرتب ہوئی تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی تھیں، صحابہ کے اقوال بھی تھے، صحیح سقیم کہتے ہیں کہ صرف صحیح حدیثیں ٹھوک بجا کر کے اس میں لائے، تم میں سے کوئی یہ کام کر لے تو بہت اچھا ہے۔ یہ بھی مولانا ابو ذر نے کہا کہ رمضان میں ہم لوگ سلیم کے پاس گئے تھے اور اس نے ہمیں یہ کہا کہ بھائی آپ لوگ بسم اللہ کرو اور البرکہ اکیڈمی کھولو، تو یہ بڑوں کی تو تمنا رہتی ہے اور بڑوں کی خواہش ہوتی ہے، اور بڑے جو ہے اپنے تمام چھوٹوں کو کہتے رہتے ہیں کہ کچھ کرو، لیکن چھوٹوں میں ایسے سعادت مند کم ہوتے ہیں جو لبیک کہہ کر کے قدم اٹھا کر کے کام کرتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی وقت میرے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ استاد محترم کی جب یہ خواہش ہے تو اس خواہش کو پورا کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں وہاں سے ہم باہر نکلے تو دوست احباب جو ساتھی تھے انہوں نے میری طرف متوجہ ہو کر کے کہا کہ یہ کام تو آپ ہی کر سکتے ہیں، ان کی بھی چاہت تھی کہ استاد کی خواہش کی تکمیل ہو، تو کہا کہ آپ یہ کام کیجئے، کہا کہ میرے دل میں داعیہ پیدا ہو گیا۔ اور پھر اسی دوران محمد ابن سلیمان ابن فارس رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک رات میں سویا ہوا تھا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے اور میں پنکھے کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کو مکھیوں سے بچا رہا ہوں کہ کوئی مکھی بیٹھنے نہ پائے۔ تو کہا کہ معبر سے پوچھا کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے، تو معبر نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی تعبیر بتلاتے ہوئے کہا کہ انت تذب الکذب ان احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ سے حدیثوں کی صفائی کا کام لیں گے، حدیثوں کی صفائی کا کام لیں گے، ضعیف اور صحیح میں فرق کرنے کی تم کو صلاحیت دیں گے اور اچھی اچھی اور صحیح صحیح حدیثیں امت تک پہنچانے کا تم سے کام لیں گے۔ تو امام بخاری کہتے ہیں کہ پہلے داعی پیدا ہوا تھا کچا پکا، اب یہ جب خواب کی تعبیر ملی تو فہاد الذی حملنی علی اخراج الکتاب الصحیح، بس یہ تعبیر نے مجھے مجبور کر دیا کہ اب مجھے لکھنی چاہیے۔ اور کتنے سال میں لکھی؟ 16 سال میں کتاب لکھی۔ اور کتنی حدیثیں اس میں جمع کی؟ 7397۔ یہ جو باب ہے باب کیف کان بدل الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے کئی چیپٹر ہیں جگہ جگہ پر باب کیف، اس کے نیچے ایک حدیث، دو حدیثیں، تین حدیثیں، کبھی 7 حدیثیں، کبھی 10 حدیثیں، کبھی صرف ایک حدیث، کبھی حدیث کے بغیر۔ یہ باب پہلے کانٹینٹ تیار کرتے ہیں، یہ باب جو ہے، یہ کانٹینٹ جو تیار کیے وہ مسجد نبوی میں روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھ کر، روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھ کر کے یہ سارے ابواب لکھے پہلے کہ مجھے ان مضامین پر بحث کرنی ہے بخاری شریف میں۔ اور یہ جو تراجم ہے، یہ جو ابواب ہے، ان میں سے ہر ترجمے کو لکھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی ہے کہ میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ باب کیف کان بدل وحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہیے، 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اس عبارت کو لکھا۔ اس کے بعد 16 سال حدیثیں تو پہلے ہی سے محفوظ تھی، 600,000 حدیثیں تھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، 600,000 हदीसों में से 7,397 हदीसों को लिया, तो 7,397 हदीसों को दो रकात इस्तिखारा पढ़कर के लिया। हर हदीस पर गुसल फरमाते थे, वुजू नहीं, गुसल फरमाते थे, गुसल करके दो रकात पढ़ते थे और फिर अल्लाह से दुआ करते थे कि अल्लाह फुला बाब के नीचे इस हदीस को लाना चाह रहा हूं, अगर ये ठीक काम है तो इंशरा फरमा दे, अगर ठीक काम नहीं है तो मेरे दिल से इस बात को निकाल दे। इस तरह मेरे भाइयों ये किताब तैयार हुई है, अल्लाह से दुआएं भी उन्होंने बहुत की होगी, मेहनत भी इसके लिए बहुत की और अल्लाह ताला शान उन्होंने इस किताब को बहुत मकबूलियत अता फरमाई है। यहां मैं अपनी अजीज तालिबात की खिदमत में, जो तलबा यहां बैठे हुए हैं उनकी खिदमत में भी ये अर्ज करूंगा कि बहुत अदब से आप पढ़िए, दीनी उलूम को बहुत अदब से पढ़ना चाहिए, सिर्फ क्लास में नहीं, दरसगाह में नहीं। एक तो उस्ताद का अदब है, वो दरसगाह में होता है, दरसगाह का भी एक अदब होता है, और एक चीज है इल्म-ए-नबुव्वत का अदब, इल्म-ए-नबुव्वत का अदब। तो ये इल्म-ए-नबुव्वत का अदब भी बहुत जरूरी है, तो हमें जो है इल्म-ए-नबुव्वत का अदब करना है। अल्लामा सरकसी रहिमहुल्लाह तआला मबसूत के मुसन्निफ, उनको एक रात इस हाल हो गया, डायरिया हो गया, तो बगैर वजू के वो लोग किताब को नहीं पकड़ते थे, कुरान के अलावा किसी भी किताब को बगैर वजू के नहीं पकड़ते थे, और यही मदारिस में सिखाया जाता है। तो डायरिया हो गया, अब बार बार जाना पड़ रहा है, तो किताबों में लिखा है कि डायरिया इतना शदीद था कि 17 मरतबा जाना पड़ा एक रात में। अब 5-6 मरतबा में आदमी ढीला हो जाता है, 17 मरतबा। लेकिन ये उलमा का कमाल और उलमा की खूबी में बयान कर रहा हूं, कमाल उनका ये था कि एक मरतबा गए, वापस आकर के फिर पढ़ने के लिए बैठ गए, दूसरी मरतबा, फिर 17 मरतबा उनको बैतुल खला जाना पड़ा, लेकिन पढ़ने को नहीं छोड़ा। और उस जमाने में खेतों में जाना पड़ता था बाहर इस्तिंजे के लिए, वुजू के लिए ऐसा गर्म पानी नहीं मिलता था, 17 मरतबा इस्तिंजा के लिए गए, 17 मरतबा जाकर के फिर पढ़ने के लिए बैठे, और 17 की 17 मरतबा वुजू फरमाया, बगैर वुजू के हाथ नहीं लगाया। तो अदब से हमें पढ़ना है, बगैर जरूरत के टेक लगाकर न बैठें। आजकल जो है माहौल बिगड़ रहा है, तो बेअदबी आम हो रही है, तो बगैर जरूरत के भी बच्चे किताब लेकर के बैठ जाते हैं, टेक लगाकर पांव लंबे करके बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए, जैसे नॉवेल पढ़ रहे होते हैं, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, बगैर जरूरत के टेक नहीं लगाना चाहिए। हमारे असातिज़ा जो है पढ़ाते हुए इस तरह बैठ करके पढ़ते हैं, इल्ला ये कि कोई मजबूरी हो, माजूरी हो। अदब से पढ़ना चाहिए, दो जानू बैठकर पढ़ना चाहिए और हर हर चीज को लिखना चाहिए। और सबसे अहम बात जो मैं कहना चाहता हूं ये कि अल्लाह ताला शानहु ने आपको इस मर्तबे पर पहुंचाया कि आप असहुल कुतुब इबादत किताबिल्लाह पढ़ रही हैं। ये बहुत बड़ा अल्लाह ने आप पर एहसान फरमाया। अब तक अगर अमली जिंदगी है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको और बढ़ाइए, और अगर अमल में अब तक कोताही रही है तो अब तौबा कर लेनी चाहिए, और तौबा करके ये जो जो हदीस आप पढ़ती चली जाए इन पर अमल कीजिए, अमल कीजिए। इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह, ये बड़े बड़े लोग ये कहते हैं कि हमने अपनी जिंदगी में कोई हदीस ऐसी नहीं पढ़ी जिस पर हमने कम से कम एक मरतबा अमल न किया हो। लाखों हदीसें पढ़ते थे, और फिर यहां ये जो हदीस है सबसे पहली, उसके जो सबसे पहले उस्ताद हैं वो हुमैदी हैं, हद्दसन अल हुमैदी, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बहुत अहम उस्ताद हैं, और इमाम हुमैदी रहिमहुल्लाह ताला। और अखीरी हदीस जो है वो हद्दसन अहमद इब्न अशकाब, वो वहां उस्ताद अहमद हैं। तो बहुत नुक्ते निकालते हैं उलमा शारहीन शरह करने वाले, तो उन्होंने बहुत सारे नुक्ते निकाले, उसमें से बच्चियों के लिए जो मुफीद नुक्ता है यहां अमली जिंदगी वो अर्ज कर रहा हूं कि हुमैदी हमद से बना है और अहमद भी हमद से बना है। तो उलमा ने यह नुक्ता निकाला है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह यहां अपने उस्ताद हुमैदी की हदीस लाए, अखीर में अपने उस्ताद अहमद की हदीस लाए, दोनों हमद से बने हुए हैं। तो इमाम बुखारी पढ़ने वालों को ये बताना चाहते हैं कि मेरी इस किताब में जो कुछ भी मैंने लिखा है वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक से लिया गया है, आपके अकवाल हैं, आपके अफाल हैं, लिहाजा हर चीज इस किताब में महमूद ही महमूद है, शुरू से आखिर तक महमूद ही महमूद है। कोई जुमला ऐसा नहीं कि जिसके बारे में आप ये कह सके कि ये जरा गड़बड़ हो गई, ये ना होता, नहीं, हर चीज महमूद ही महमूद है। उस पर से میں میرے اپنے طلبا کو یہ کہا کرتا ہوں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ اشارہ کر دیا کہ اس کتاب میں جو کچھ ہے وہ محمود ہی محمود ہے, تو اس میں ہمارے لیے عملی اشارہ ہی ہو گیا کہ اس کتاب کو جو پڑھے گا اور اس کتاب کے مندرجات پر عمل کرے گا وہ خود بھی دنیا اور آخرت میں محمود ہی محمود ہو جائے گا. تو اس لیے اس پر عمل بھی کریں. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے قول پر آج کی بات کو ختم کرتا ہوں. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لیس العالم الذی یعرف الخیر والشر, حقیقی عالم وہ نہیں ہے جو جائز ناجائز کو اور اچھے برے کو پہچان لے, وہ حقیقی عالم نہیں ہے. علم حاصل ہو جائے وہ حقیقی عالم یا عالمہ نہیں ہے. انما العالم الذی, حقیقی عالم اور حقیقی عالمہ وہ ہے, یعرف الخیر فیتبعہ, کہ خیر کو معلوم کر لے اور اس کا اتباع کرے, اور ویعرف الشر فیجتنبہ, اور شر کو پہچان لے اور اس سے اجتناب کرے. تو یہ علم جو ہے حاصل کرنا ہے, حاصل کر کے اس پر عمل کرنا ہے, اور عمل کرنے کا ایک بہت بڑا حصہ یہ ہے کہ زندگی اس کو دوسروں تک پہنچانے میں کھپا دینی ہے. تو لرن پریکٹس اینڈ پاس آن, ایل پی پی یاد رکھو سب, لرن پریکٹس اینڈ پاس آن. اور آپ حضرات بھی اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو ترغیب دیں, یہاں جو علمی کام ہو رہے ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں, آپ خود بھی علماء کے پاس بیٹھ کر فائدہ اٹھائیں اور بچوں کو دارالعلوم میں بھیجیں. آج جو ہے جیسے قاری صاحب نے بہت ہی اچھی بات کہی کہ بھائی ان کی عمر کے بچے, ہو سکتا ہے کوئی ڈاکٹر ہو گیا ہو, کوئی فنا ہو گیا ہو, اور دنیاوی اعتبار سے اس کا اپنا اچھا گھر بھی ہو گیا ہو, نوکری بھی بہت اچھی ہو, لیکن بننے میں جانتا کون ہے, کون ان کا چرچا کہاں ہوتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس مالی اعتبار سے وہ پوزیشن ان کی نہ ہو جو ان کی ہے, گاڑی کے اعتبار سے, گھروں کے اعتبار سے, لیکن آج بہرحال علم کی برکت سے ان کی عزت تو ہے نا, ان کا احترام تو ہے نا, اور کوئی عزت احترام ان کا کرے نہ کرے, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قال اللہ قال رسول میں اللہ نے ان کو لگایا ہوا ہے. قاری صاحب کی کوئی عزت کرے نہ کرے, کوئی دھکے دے کر قاری صاحب کو نکالے, لیکن ان کے سینے کے اندر جو کلام پاک ہے وہ تو کوئی نہیں لے سکتا. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ جیل میں بٹھا دیا گیا تو کوئی ملنے کے لیے گیا اور بڑے افسوس کا اظہار کیا کہ آپ کو جیل میں ڈالا گیا ہے, تو کہنے لگے کہ میری فکر مت کرو, اس لیے کہ میری جنت تو میرے سینے میں ہے, یہ جو اردو میں قرآن ہے وہ تو میرے سینے میں ہے, مجھے جیل میں ڈالیں گے, گڑھے میں ڈالیں گے, دفن کر دیں گے, کنویں میں پھینکیں گے, جنگل میں بھیج دیں گے, میری جنت میرے ساتھ ہے, میری فکر مت کرو. تو یہ کوئی نہیں لے سکتا, یہ مسلح ہے. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ مسلح ہے ہمارا تخت شاہی, کسی کی کیا کرے گی کم نگاہی, اگر کوئی ہمیں کم نگاہی سے دیکھتا رہے. لیکن نہیں, الحمدللہ مسلمانوں میں چونکہ علم کی عظمت ہے, محبت ہے, ان کو قرآن سے وابستگی ہے, حدیثوں سے وابستگی ہے, تو علماء کرام کا احترام کرتے ہیں. ایک نو عمر حافظ, نو عمر عالم بھی کمرے میں داخل ہو جاتا ہے فوتگی وغیرہ کے موقع پر, تو بڑی عمر کے لوگ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی حافظ صاحب آئے ہیں, مولانا صاحب آئے ہیں, ان کو جگہ دو. یہ علم کی برکت ہے. کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ یہ عزت آپ کے گھروں میں آئے؟ اس سے سب ارادہ کرو کہ ہم بھی انشاءاللہ کم سے کم اولاد میں سے ایک کو تو ضرور عالم بنائیں. اللہ تعالی شانہ آج کے اس افتتاحیے کو بہت قبول فرمائے, اور جس طرح عافیت کے ساتھ آج کا یہ پروگرام ہو گیا, اللہ کرے کہ پورا سال بہت عافیتوں کے ساتھ گزرے. اللہ بچیوں کو بھی خوب توفیق دے, اور جو اساتذہ کرام ہیں ان کے علوم میں, ان کے فیوز میں, اللہ تعالی شانہ ہو ان کی محنتوں میں, ان کی لگن میں, ان کے خلوص میں, ان کے اتفاق اتحاد میں خوب برکت دے, اور اللہ کرے کہ آج یہ جو سلسلہ آج شروع ہو گیا ہے وہ قیامت تک جاری اور ساری رہے, اور پورے عالم میں حدیث کی برکات کے عام ہونے کا ذریعہ بنے. اہل بنلی واقعی آج قابل صد مبارک باد ہے, اور آج یہ سرزمین جو ہے وہ بہت خوش ہو رہی ہوگی کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر مشتمل اصح الکتب بعد کتاب اللہ شروع ہوئی ہے. اور شاید آپ حضرات کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ سال کے اختتام پر یہ بچیاں جو ہے وہ 40,000 حدیثیں پڑھ لیں گی. دور حدیث میں 40,000 حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں, درود شریف کتنا پڑھیں گے یہ سب مل کر, سوچو تو صحیح میرے بھائی, یہ سب برکتیں بنلی میں اترے گی انشاءاللہ. اللہ تعالی شانو ہم سب کو عمل کی توفیق دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا فيما اعطيتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. اللهم انا نسالك ان تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا ورشدا. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. رحمك كرمك يسر سهولتك عفو عافيتك فضل و عنايتك حفظ و امانك معاملہ فرما. يا ارحم الراحمين ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہماری لغزشوں سے درگزر فرما, ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی, جمنے کی, دوسروں کو چلانے کی, جمانے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما, نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین ہمیں علم سے, علماء سے, علم کے مراکز سے وابستگی عطا فرما. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ہمیں علم سے بہراور فرما. الہ العالمین حاصل شدہ علم پر عمل کی خوب توفیق عطا فرما. الہ العالمین اسے دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما, آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما, انبیاء صالحین صدیقین شہداء کی رفاقت معیت نصیب فرما. اے ارحم الراحمین اسلاف کے نقش قدم پر چلا دے. الہ العالمین اسلاف کے نقش قدم پر چلا دے, اسلاف کے نقش قدم پر چلا دے. الہ العالمین الہ العالمین حق کی حفاظت فرما, اہل حق کی حفاظت فرما, اہل حق کے سب کاموں کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہمیں بھی ان سے وابستگی نصیب فرما. الہ العالمین حق کو پہچاننے کی, باطل کو پہچاننے کی صلاحیت عطا فرما. الہ العالمین حق کو اختیار کرنے والا بنا دے, اور الہ العالمین باطل سے دور رہنے والا بنا دے. اے ارحم الراحمین ہم سب کی خوب حفاظت فرما. الہ العالمین ظاہری, باطنی, دنیاوی, اخروی, دینی, روحانی, جسمانی ہر قسم کی ترقیات سے مالا مال فرما. اے ارحم الراحمین اس مدرسے کی جن بچیوں نے آج بخاری شریف کا افتتاح کیا ہے انہیں بے انتہا برکتیں عطا فرما, بے انتہا خیر و برکت انہیں نصیب فرما. الہ العالمین البرکہ اکیڈمی کو اس نبا مسمہ بنا دے. الہ العالمین اسے برکتوں سے مالا مال کر دے, برکتوں سے مالا مال کر دے, برکتوں سے مالا مال کر دے. الہ العالمین اپنے خزانہ غیب سے اس کی تمام ضروریات کو پورا فرما. الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین جو ہوا ہے تیرے ہی کرم سے ہوا ہے, ہو رہا ہے تیرے کرم سے ہو رہا ہے, جو ہوگا تیرے ہی کرم سے ہوگا. الہ العالمین رحمت کے دروازے کھول دے, نصرت کے دروازے کھول دے, برکت کے دروازے کھول دے. الہ العالمین البرکہ اکیڈمی کے تحت جتنے کام ہو رہے ہیں سب میں برکت پیدا فرما. الہ العالمین الہ العالمین البرکہ اکیڈمی میں جتنے طلبہ طالبات پڑھ رہے ہیں الہ العالمین سب کو علم و عمل سے آراستہ فرما. انہیں الہ العالمین صدقہ جاریہ بنا, آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا, ہدایت کے پورے عالم میں عام ہونے کا ذریعہ بنا. الہ العالمین الہ العالمین اس مسجد ابو بکر میں اور اس کے تحت چلنے والے تمام کاموں میں بھی خوب خیر و برکت پیدا فرما. الہ العالمین پورے بنلی اور بنلے کے گرد و نواح میں جو دین کے کام ہو رہے ہیں الہ العالمین ان سب کو بے انتہا قبول فرما. دین کے جتنے کام جس شکل میں ہو رہے ہیں سب کو ایک دوسرے کا معاون بنا دے. اختلافات انتشارات سے امت کی حفاظت فرما, سب کو حق پر مجتمع فرما. اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین یہاں جتنے علماء بیٹھے ہوئے ہیں, بنگلی میں جتنے علماء ائمہ اساتذہ استانیہ ہیں, سب کے علوم میں, سب کے فیوز میں, سب کی عمروں میں, سب کے خلوص میں, سب کی محنتوں میں, سب کی لگن میں, سب کی جد و جہد میں, سب کے جذبوں میں, نیک جذبوں میں الہ العالمین خوب برکت پیدا فرما. امت پر ان کا سایہ تادیر قائم فرما اور ان سے امت کو خوب مستفید فرما. اے ارحم الراحمین ان سب حضرات کی برکت سے, آج کی اس نشست کی برکت سے,
مجھے بھی توفیقات سے مالا مال فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. مرحومین کی مغفرت فرما دے, بالخصوص حضرت مولانا عزیز الحق صاحب کی. الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما دے, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے, جو موت کے قریب ہیں انہیں اس نے خاتمہ نصیب فرما دے, جو انتقال کر چکے ہیں الہ العالمین ان سب کی مغفرت فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وبرحمتہ.